السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے رہبر و رہنما ہیں، ہادی برحق ہیں، اور آپ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تبدیلی کا پیغام اور حالات کے مدوجزر میں جدوجہد کا پیغام لے کر آئیں. آپ کی بعثت کے نتیجے میں، اس دنیا میں تشریف لانے اور نبوت سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں، ابتدان بنو اسماعیل اور مشرکین عرب کی طرف آپ کا تخاطب تھا، ان کو ہدایت کی طرف لانا بلانا، ان کو دین حق سمجھانا آپ کے کاموں میں، فرائض منصبی میں شامل تھا. یہ الہدا کی یا ہدایت کی جب بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر راہ راست دکھانا، رب سے جوڑنا، اور فی الحقیقت نجات کے راستوں پر چلاتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کا حصول ممکن بنانا پیش نظر ہوتا ہے. اس لیے ہدایت کے نتیجے میں جب آدمی گمراہی سے بچتا ہے، دلالت سے بچتا ہے، شیطان کی اور نفس کی فرما روائی سے بچتا ہے، تو بجا طور پر ان راہوں پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہے کہ جو حق کی راہیں ہیں، معروف کے راستے ہیں اور اللہ کی رضا کی طرف لے جانے کے راستے ہیں۔ ودین الحق کی جب بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا دین کھول کر بیان کریں، اس کی مرضی اور منشا لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کی پسند اور ناپسند سے آگاہ کریں، اور ایک ایسا دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے سامنے لے آئے جس کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی پسو پیش کرنے کی، کوئی حجت پیش کرنے کی گنجائش نہ رہے، اور انسان کو اس دنیا میں جو زندگی بسر کرنی ہے ان تمام حالات کے تقاضوں کو دین حق پورا کرتا ہے، تمام گتھیوں کو سلجھانے اور تمام مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے دین حق اس دنیا کے لیے بہتر زندگی اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، اور دین حق کے نتیجے میں تمام ادیان باطل کو، نظریات کو، فلسفوں کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کشمکش بھی شامل ہے، جدوجہد کے عنوانات بھی ہیں، اللہ کی طرف بلانے اور دعوت اللہ کا مصداق بننے کے بھی طور طریقے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور آپ کی یہ بعثت پوری انسانیت کو مقصد زندگی سے آگاہ کرنے کے لیے بھی ہے، اور رب کی رضا کے راستے بتانے اور اس کو سہل بنانے کے لیے بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اتباع اور پیروی کے لیے وہ نمونہ چھوڑا، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ عملاً اس کو کر کے دکھایا، اور آپ کے اطراف میں جتنے صحابہ کرام تھے، صحابہ کی جو جماعت تھی، انہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کر کے یہ بتایا کہ یہ طریقہ قابل عمل ہے، یہ طریقہ انسانی زندگی میں سکون اور سکینت کا باعث ہے، امن و آشتی کا عنوان ہے، اور جتنے نظریات، نظامہائے زندگی، یہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے پائے جاتے ہیں ان سب سے بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، دلیل کی بنیاد پر بھی، تمانیت قلب کی بنیاد پر بھی، اور زندگی جو جو مطالبات کرتی، ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، اس کے جتنے مطالبات ہیں، اس کے جتنے تقاضے ہیں، اس کی جتنی فرمائشیں ہیں، ان سب کے اندر رہنمائی دینا یہ دین حق کا کام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی سے اس کا نمونہ پیش کیا، اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، بلکہ نظری طور پر اور فلسفے اور نظریے کی سطح پر بھی آپ نے اس بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو یکسو کرنے اور ان کو تمانیت سے ہمکنار کرنے کی کوشش۔ اب یہ جو آپ کی بعثت ہے جو تا قیامت جاری رہنی ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، کالے اور گوروں کی، شمالی اور جنوبی کی، شرقی اور غربی کی، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں اس دین حق کو پہنچنا ہے، جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں ہدایت کے اور رہنمائی کے اس کام کو بروئے کار لانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا سے آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا، خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا، دور تک اپنی سلطنتوں کو بھی پھیلایا، اپنی ریاست کو بھی وسعت دی، یعنی زندگی گزارنے میں جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں وہ سب کر کے دکھائے، اور بالآخر پھر پوری امت کا یہ فریضہ قرار پاتا ہے کہ وہ اس مشن کی علمبردار بنے اور بن کر اٹھے، اور اس مشن کے حوالے سے ہی اپنے سیرت کو اور کردار کو ان سانچوں میں ڈھالے کہ جو قرآن و سنت کے سانچے ہیں۔ اس لیے کہ یہ امت اسی وقت یہ گواہی دے سکتی ہے اور لوگوں کے سامنے نمونہ بن سکتی ہے جب محض کلمہ گو مسلمان ہونے کی ایک بات موجود نہ ہو، بلکہ کلمہ گو ہونے کے ساتھ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ان تمام حوالوں سے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کی اتباع کرنے والا، متبع سنت بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام علمی طور پر بھی اور نظری طور پر بھی بتانے اور سمجھانے میں بسا اوقات دقت پیش آتی ہے، وہ جا کے عمل کی دنیا میں اس پر 16 آنے پاورتی پورا اترا جائے اور مکمل طور پر ان سانچوں میں ڈھل کر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی منوایا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے. لیکن یہی مقام ہے کہ جو پچھلی 14 صدیوں میں تسلسل کے ساتھ اقامت دین کی تحریکوں نے، غلبہ دین کی جماعتوں نے، تبلیغ اور دعوت کی طرف لوگوں کو بلانے والوں نے اور خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کی جو آرزو اور تمنا اور ایک کلی جو پھول بننا چاہتی ہے ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، ان تمام تحریکوں نے اور ساری جدوجہد نے مسلسل یہ کام کیا ہے کہ امت کو امت بنایا جائے، امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے راستے پر چلانے اور ان راہوں کو آسان بنا کر اور یقینی بنا کر دکھایا جائے. اس لیے الحمدللہ آج بھی تاریخ کے، یعنی اس لمحے تاریخ میں بھی امت کے اندر وہ گروہ موجود ہیں، وہ جماعتیں موجود ہیں اور امت کے اندر وہ ادارے موجود ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، منبر و محراب ہے. ان تمام حوالوں سے وعظ و تلقین و نصیحت کے ذریعے اور جو سبق ہم بھول گئے ہیں اس کی یاد دہانی اور تذکیر کے ذریعے یہ کام مسلسل انجام پا رہا ہے اور اس کو انجام دینا ہے. یہ فرد کی سطح پر بھی ہونا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس کام کو بروئے کار لانا اور پیدا کرنا ہے. یہاں یہ بات بھی بار بار ذہنوں کے اندر تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہدایت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دین حق کے ساتھ، اس کی استواری کے ساتھ بھیجا، تو وہیں یہ وعدہ بھی کیا کہ یہ کام کیا جائے گا اور تا قیامت ہوتا رہے گا اور بالآخر اس دین کو غلبہ بھی حاصل ہوا. ایک غلبہ تو وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور جدوجہد کے نتیجے میں جو جزیرۃ العرب کے اندر واقع ہوا، اور بنو اسماعیل اور مشرکین مکہ جو آپ پر مظالم بٹھاتے رہے، آپ کا انکار بھی کرتے رہے، آپ کو ہجرت پر بھی مجبور کرتے رہے، آپ کو طرح طرح سے ستاتے رہے، لیکن دعوت کے مقام پر آپ جس طرح فائز تھے اور حجت تمام کرنے کے لیے آپ جو کوششیں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں بالآخر وہ سب کچھ ہوا کہ جو فتح اور نصرت کے نتیجے میں ہونا چاہیے. کامیابی اور غلبے کے جتنے آثار اور مظاہر ہو سکتے ہیں، مکہ بھی فتح ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ایک سنت ہے کہ جب نبی کی موجودگی میں اتمام حجت ہو جائے، وہ اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے تمام سلسلوں کو اپنا لے اور ان کے دلوں پر دستک دینے کے تمام طریقوں کو اپنا لے، تو معمولاً اس حجت کے تمام ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے ان لوگوں کے لیے. مشرکین مکہ کے حوالے سے آپ نے سارے جتن کیے، حد یہ کہ صلح حدیبیہ بھی آپ نے کی، لیکن مشرکین مکہ کے حوالے سے جو عذاب کی کیفیت نظر آتی ہے وہ میدان بدر ہے یا بدر کا مارکہ. جتنے کر و فر کے ساتھ، جتنے ساز و سامان کے ساتھ، جتنے کبر و غرور کے ساتھ، جتنے نخوت کے نشے میں ڈوبے ہوئے کفار مکہ مدینے کی طرف بڑھے تھے اور بدر کے اندر پہنچے تھے، اور جس طرح خوشیوں سے ان کی باچھیں کھل رہی تھیں اور کامیابی کے ہر طرف ان کو عنوانات نظر آ رہے تھے، جتنی بڑی حزیمت سے وہ دوچار ہوئے، جتنے بڑے پیمانے پر قتل کیے گئے، جتنے بڑے پیمانے پر گرفتار کیے گئے، مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور مسلمانوں کا نقصان بہت تھوڑا ہوا، یہ بھی ایک عذاب کا کوڑا تھا جو کفار مکہ کے اوپر برسا، مشرکین کے لیے ایک عبرت کا سامان پیدا کر کے گیا اور انہیں انہی کے وعدوں اور دعووں اور انہی کی تمناؤں اور آرزوؤں کو ان کے اپنے سامنے خون ہوتا دیکھ کر جو کچھ ان پر گزری اور بیتی وہ سب کے علم میں ہے. اس لیے ایک غلبہ دین کا وہ تھا کہ جو ہو چکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی اور قیادت کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں بھی دین غالب ہوا، اور مکے تک اور جس خانہ کعبہ کے اندر داخلہ ممنوع تھا اور بت نصب ہوئے ہوئے تھے وہاں تک پہنچا، اور صلح حدیبیہ سے بالآخر ایک عالمی اسلامی انقلاب اور عالمی غلبہ دین کا آغاز ہوا کہ کفار مکہ جو موجود تھے، رہے سہے پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا آپ کی فرما روائی. اسی لیے قرآن پاک نے اس کو فتح مبین قرار دیا، ایک ایسی فتح کہ جو کسی کو، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کہ اس کے نتیجے میں دین کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اسلام کی دعوت بہت دور تک پہنچے گی، جو وسعت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے وہ اپنی وسعت کو بھی منوائے گی اور لوگوں کے دلوں کے اوپر دستک دے گی۔ لیکن صلح حدیبیہ ہی کا وہ موقع ہے کہ جس کے بعد آپ نے عالمی سطح پر دعوت کے پھیلاؤ کے لیے قیصر و کسریٰ کو بھی خطوط لکھے ہیں، نجاشی کو بھی آپ نے خط لکھا ہے، دین پر ایمان لے آنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے لیے اور کلمے کی دعوت ان تک پہنچانے کی، گویا عالمی اسلامی انقلاب کرا۔ اسی کے نتیجے میں غزوہ تبوک ہوئی ہے، غزوہ موتا ہوئی ہے کہ جس میں بڑے پیمانے پر اہل کفر کو، طاغوت کی قوتوں کو، شیطان کی فرما روائی کو دھچکا پہنچا ہے، نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لیکن یہ اس کا بڑے پیمانے پر آغاز تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس کو جاری رکھا ہے اور وہاں وہاں تک اسلام کی دعوت اور پیغام پہنچا ہے، جہاں جہاں انسان بستے تھے اور سانس لیتے تھے اور زندگی کی کوئی رمق اور زندگی کے کوئی آثار جہاں جہاں پائے جاتے تھے۔ لہذا ان آیات کے اندر جن کا میں نے بوجود تذکرہ کیا، جس میں ہدایت کا اور دین حق کا اور غلبہ دین کا ذکر ہے، اس کا یہ منشا بالکل واضح ہے کہ قیامت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس دین کو تو غالب کر دکھانا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کے لیے کافی ہے، گواہ ہے، شاہد ہے کہ یہ کام ہو کر رہنا، کسی کو ناگوار گزرے، کسی کی تیوریوں پر بل پڑے، کسی کو یہ بات ناپسند ہو، خواہی نہ خواہی، گویا اس کے اندر یہ بہت بڑی بشارت ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو دین کے کام کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں، جو دعوت اللہ کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو، کوششوں کو مختص کرتے ہیں، جو زندگی کے تمام دائروں اور مورچوں پر دین کی اس دعوت کو لے کر پہنچتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ معاشرہ تمدنی ترقی کرتا ہے، معاشرتی اقدار بدل جاتی، رہن سہن کے اطوار بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ خود اگر مڑ کر دیکھیں، جس معاشرے میں آپ 20 سال پہلے رہتے تھے، جس معاشرے میں آپ 30 سال 40 سال پہلے بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے رہتے تھے، وہ معاشرہ یہ نہیں۔ اسی معاشرے کی اقدار بدلی ہیں، سوچ کے پیمانے بدلے ہیں، خوشی اور غمی کی تقریبات بدلی ہیں اور اس معاشرے کی گفتگو کے انداز اور اطوار بدلے، گفتگو کے طور طریقے بدلے، سوال و جواب کی محفلوں کے عنوانات بدلے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جو دعوت کا اور غلبہ دین کا کام کیا جائے، اس کو بھی نئے لہجے سے متعارف کرایا جائے، اس کے بھی پیرامیٹرز وہ تمام ہوں کہ جس سے بات کو پہنچایا جا سکے۔ اس لیے کہ بعض اوقات اہل علم کی مجلس میں بھی، جو قرآن و سنت سے آراستہ پیراستہ افراد کی مجلس ہو، اس میں آج کے حالات کے حوالے سے اگر کوئی سوال کر لیا جائے تو بس اوقات جواب ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سوال کرنے والا جو اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، جس لب و لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں ایک دو الفاظ انگریزی کے بھی استعمال کر لیتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہیں معلوم، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر ان سے خالص ان اصطلاحوں میں بات کی جائے کہ جو انہوں نے قرآن و حدیث کے اندر پڑھی ہیں، جن سے وہ واقف ہیں، تو وہ فرفر اس کا جواب دیتے ہیں، ذہنوں کو مطمئن بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ جس دور کے اندر غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے، اقامت دین کے جد و جہد کرنے والے موجود ہوں، وہ اس دور کے لہجے کو بھی اپنائیں، اس دور کی اصطلاحوں کو بھی سمجھیں۔ وہ دور جس فریکوینسی پر بات کرتا ہے، جن جن حوالوں سے بات کرتا ہے، اس پس منظر سے بھی واقفیت پیدا کریں۔ یہ نہیں کریں گے تو ایک بوت پیدا ہو جائے گا، ایک دوریاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر قرآن و سنت کے حوالے کو دقیانوسی لوگ کہنے لگتے ہیں، پرانے زمانے کی بات کہنے لگتے ہیں، 14 صدیوں پہلی بات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے اس کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، بلا شبہ ثواب اور اجر کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن یہ قرآن رہنمائی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن انقلاب ہے، یہ قرآن و سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ، یہ جدوجہد کا عنوان ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ بدل گئے تھے، سوچ کے زاویے بدل گئے تھے، پرانے انسانوں میں سے نئے انسان اٹھنے شروع ہو گئے تھے، نئے کردار کے مالک۔ یہ اس سے لوگ اگر دور ہو جائیں اور قرآن پڑھیں گے، حسب توفیق سر بھی دھریں گے، لیکن اس کی رہنمائی کو نہ پا سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ زبان سے بھی ناواقف ہیں، اس کے ترجموں میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے بھی ناواقف ہیں، ترجموں کے اندر اور تفاسیر کے اندر جب اس لہجے کو اپنایا جائے کہ جو آج کے دور کو اپیل کرتا ہے تو یہ دعوت فروغ پاتی ہے، یہ دعوت اپنے اندر بسمل ہونے کی نہیں بلکہ کامیاب ہونے کی صلاحیت سے لوگوں سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ تو یہ ناگزیر ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد، اور ظاہر ہے قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں نہ آئے کیسے ممکن ہے کہ اس دین کو تو غالب ہونا ہی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کی بشارت ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلسلہ بعد تک چلا آپ کے ہاتھوں یہ دین غالب ہوا۔ اور ان لوگوں نے ذرا تصور کیجئے، شرک اور بت پرستی کے اندر ڈوبے ہوئے جو لوگ تھے، ایک جملے میں میں نے کہہ دیا لیکن آپ جانتے ہیں کتنے بت تھے ان کے، کتنے بت تو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے، 360 بت کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ جو لوگ اتنے بڑے پیمانے پر مشرک تھے، اگر وہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر موحد بن جائے اور پاسباں مل گئے، کعبے کو سلم خانے کا عنوان بن جائے، تو اس کا مطلب ہے دعوت نے اور تبلیغ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے اور صحابہ کی سیرتوں نے، ان سب نے مل کر لوگوں کو سمجھانے کا کام کیا، متاثر کرنے کا کام۔ جس معاشرے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، جو معاشرہ جوئے کی لعنت کے اندر مبتلا تھا، شراب کا رسیہ تھا، اس کو شراب سے پاک کر دینا، جوئے سے دور کر دینا، بیٹیوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، اس مقام اور مرتبے تک، اور بیٹیوں کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار کرنے کے بجائے کہ جہالت کی بات ہے، ناواقفیت کی، لا علمی کی بات ہے، بیٹیوں کی پیدائش کے نتیجے میں سرخروئی کا ایک نیا باب کھلنے کا، یہ کیسے ہوا؟ انقلاب اسی کو کہتے ہیں، مکمل انقلاب سر سے لے کر پیر تک، جزیات کے اندر، فروعات کے اندر، کلیات کے اندر، قاعدوں اور ضابطوں کے اندر، متن کے اندر، حاشیے کے اندر، انقلاب، وہ انقلاب جو ذہنوں کے اندر برپا ہوا، وہ انقلاب جو عمل کی دنیا میں برپا ہوا، اور لوگوں کے اعمال بدل گئے، رخ بدل گیا، سمت بدل گئی، سوچنے کے انداز بدل گئے، قبلہ اور کعبہ ان کا تبدیل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لہجے میں بات کر رہے ہیں، ان رویوں کو لوگوں کے اس کی نفی کر رہے ہیں، ابطال کر رہے ہیں، اور لوگ جن وادیوں کے اندر گم تھے، جن تنگنائیوں کے اندر اپنے آپ کو پاتے تھے، جن بند گلیوں کے اسیر تھے، اس سے نکال کر صاف سیدھی شاہراہ پر لا رہے ہیں۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پروانوں کی طرح آگ کے اندر گرے جاتے ہو، جہنم کا سودا کر رہے ہو، اور میں تم کو قبر سے پکڑ پکڑ کر اس سے نکال رہا ہوں۔ یہ عمل کیسے ہوا ہو جو لوگ آپ کو مانتے ہی نہیں تھے، جو آپ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو آپ کے قتل کے درپے تھے، جو آپ کو ہر نقصان کی طرف دھکیلنے کے لیے کوشاں تھے، اگر وہ آپ کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے ساتھ کلمہ گو ہو گئے، اللہ رسول کو پہچاننے والے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت نے اس خاص لمحے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا، دعوت نے شرک اور بت پرستی کی طرف سے اور نظام باطل کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان کو رفع کیا، اور قرآن و سنت کی رہنمائی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براہ راست وہیں سے آراستہ پیراستے تھے، لیکن صحابہ کرام کی جمعیت جو تھی وہ لمحے لمحے آپ کے قول کا، آپ کی فکر کا، آپ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ یہ جو واقعہ آتا ہے نا معراج کا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات و رات وہ ذات پاک لے گئی آپ کو حرم کعبہ سے بیت المقدس کی طرف، اور پھر آپ کا سفر اوپر آسمانوں کی طرف ہوا۔ جب آپ نے اگلی صبح اس واقعے کو بیان کیا تو لوگ ہنسی اور ٹھٹھے کی نظر آپ کے کرنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ ذرا ابوبکر سے جا کر بات کرو، یہ بہت شہدائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمننا اور صدقنا ہر بات، اس سے کہو کہ تمہارے آقا یہ بات کہہ رہے ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ تمہارے آقا و مولا تو اب یہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے خود یہ بات فرمائی، لوگوں نے کہا ہم سن کر آ رہے ہیں ان سے یہ بات، انہوں نے آسمانوں کی سیر کی، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہیں، اور حرم کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر بھی کیا اور پھر واپس بھی آ گئے. کہا کہ اگر وہ خود یہ بات ارشاد فرما رہے بالکل حق اور سچ ہوگا. دیکھا یہ جو واقعات میں آتا ہے جب قیصر یعنی مال لایا جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ عمر کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا کہ قیصر و کسرا کے کنگن تلاش کر رہا ہوں. بھائی وہ کیسے؟ یعنی یہ کیا بات آپ نے فرمائی؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اس جنگ اور جہاد کے نتیجے میں اور پھر اس پورے معاملات کے نتیجے قیصر و کسرا کے کنگن بھی تم کو ملے. اور بالآخر وہ شخص گھوڑے پر سوار پہنچ ہی گیا جو ہر نمود و نمائش سے بچتے ہوئے اپنی اس نیکی کو اخفا میں کرتے ہوئے قیصر و کسرا کے کنگن لیا. میں یہ واقعات نہیں سنا رہا ہوں، وہ تو آپ کو معلوم ہے پہلے سے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایسے انگڑ معاشرے میں، ایک ایسے بت پرست معاشرے میں، ایک ایسے گئے گزرے جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے معاشرے میں، اور جو کچھ بھی آپ کہیں سب درست ہوگا، اتنے خراب معاشرے میں اگر اتنی اچھائیوں نے پرورش پائی، اور وہی لوگ، ایسا نہیں کہ وہ نسل ختم ہو گئی ہو، نئی نسل اٹھی ہو، وہی لوگ جو آپ کے کٹر مخالف تھے اور پیشوا تھے بت پرستی کے اور شرک کے، اگر وہی لوگ ایک نئے کلچر کے دلدادا بن گئے، ایک نئے عقیدے کے ماننے والے ہو گئے، ایک نئے عمل کی دنیا کے سفیر ہو گئے، ایک نئی اقدار کے ترجیح اعتبار سے اپنانے والے ہو گئے، تو اس لیے کہ دعوت نے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام نے اور اس کے پہنچانے والوں نے اس لہجے کو اپنایا، ان اصطلاحوں کو سمجھا، اس غیظ و غضب کے ماحول کو جانا، ان کی بیماریوں کا صحیح صحیح ادراک کیا، ان کے امراض کی ٹھیک ٹھیک تشخیص کی اور اس حوالے سے ٹھیک ٹھیک علاج کیا. اس لیے جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے طور پر سامنے ہے کہ اس دین کو ایک بار پھر غلبہ حاصل ہونا، تو اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کہ میرا خیال ہو کہ نہیں مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن صاحب آج کل تو حالات بہت ہی خراب ہیں نا، دیکھ نہیں رہے کس طرح امریکہ کا غلبہ ہے، مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، جو مسلمان ہیں ان کے اندر امریکہ کا غلبہ ہے، جو مسلمان حکمران ہیں وہ امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ ریز، جو مسلمانوں کے معاشرے ہیں وہ پورے کے پورے مادیت کے اندر ڈوبے ہیں. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وعظ و تلقین کے لیے تو موضوع اچھا ہے، کرتے رہا کریں، اس کو ہر جمعے کو کریں، چاہے تو جمعرات کو بھی کر لیا کریں، چلے آ جائیں گے ہم اس میں بھی. لیکن یہ ہے کہ نہیں ہو نہیں سکتا ممکن، یہ ایمان کی کمزوری، یہ ضعف ایمانی، یہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی کمزوری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارتوں کا احاطہ نہ کر سکنے اور اس سے نہ واقف ہونے کی. اسی لیے الحمدللہ، یہ تو میں نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ بات کہہ دی، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو تحریکیں غلبہ دین کی، اقامت دین کی، حکومت الہیہ کے قیام، خلافت راشدہ کے نظام کو دہرانے کی جو تحریکیں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے جلو میں جو لاکھوں ملینز آف پیپل ہیں جو ان کے جلو میں چلنے والے ہیں، وہ ایمان کی اس کیفیت سے سرشار، ان کو معراج بھی عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نظر آتی ہے. عقل کیا، اصل تو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور باقی تمام چیزیں بھی. اور اس لیے معاملہ تو صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد، کوشش اور کاوش کے جتنے کے مکلف ہیں اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ میری زندگی میں اس کو ہر میدان میں آپ کی کوششیں اور آپ کی صحیح اور آپ کی جہد جو ہے وہ سر کی آنکھوں سے نظر آنی چاہیے، اور یہ ممکن ہے، اس کے مواقع موجود ہیں. دنیا اگر سکڑ گئی ہے، چھوٹی سی بن گئی ہے، تو اس کے تمام مواقع موجود ہیں، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر